يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، نماز جمعہ کے اس خطبے میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں بہتر سے بہتر اعمال کی توفیق عنایت فرمائے. اسلام میں انسان کے انسانی تربیت کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ صفات، وہ فضائل، وہ کمالات ہیں کہ جو انسانی شناخت اور انسانی پہچان کا ذریعہ ہیں. انسانوں کی اصل پہچان ان فضیلتوں کی بنیاد پر ہے کہ جو انسان حاصل کرتا ہے، اسی کے مقابلے میں رذیلتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان انسانیت کے حد سے گرتا چلا جاتا ہے. فضیلتوں کے مجموعے کا نام جو ہے اسلامی تعلیمات میں فضیلتوں کے مجموعے کو تقویٰ کے طور پر پہچانوایا گیا ہے. یعنی بہت سارے فضائل اور بہت سارے کمالات کا مجموعہ یہ تقویٰ ہے کہ جو بہت سارے احکام کے فلسفے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور اگر جہاں بیان نہیں کیا گیا ہے وہاں پر بھی یہ فلسفہ ہے کہ مختلف اعمال انسان پر لازم کیے گئے اور اس کا فلسفہ یہ بتایا گیا اس لیے تاکہ انسان تقویٰ تک پہنچ جائے. تقویٰ یعنی وہ ایک ایسی صفت، ایک ایسا کمال، ایک ایسی قوت انسان میں پیدا ہونا کہ جو اس کو ہر ایسے امر سے محفوظ رکھے جو اس کے لیے نقصان دہ، جو اس کے لیے ضرر کا باعث بنتا ہے. تقویٰ فقط ایک تنہا یوں نہیں کہ اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے احکام ہیں، انہی میں سے ایک تقویٰ بھی ہے، نہیں، بلکہ جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں وہ سب اس لیے ہیں تاکہ انسان کو تقویٰ تک پہنچائیں اور انسان کے اندر وہ ایک حفاظتی نظام پیدا کریں کہ جس کی بنیاد پر انسان ہر طرح کے ضرر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. جتنے بھی اسلام میں احکام ہیں ہم کبھی کبھی اس کو سخت سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، کچھ کو انجام دے پاتے ہیں، کچھ کو انجام نہیں دے پاتے، لیکن جتنے بھی احکام اسلامی ہیں وہ سب کے سب ان کا جو راز بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ سارے احکام کی بنیاد مصلحت اور مفسدہ ہے. مصلحت اور مفسدہ یعنی یہ کہ جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں اگر کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے تو اس پہ اندر کچھ مصلحتیں ہیں انسان کی یا انسانی معاشرے کی جو حاصل ہونا ہے. یہ ہم لوگوں کو حوزے میں ابتدا ہی میں پڑھایا جاتا ہے کہ جتنے بھی احکام دین ہیں، جتنے بھی احکام شریعت ہیں وہ انسانی نفس یا انسانی سماج کی مصلحت حاصل کرنے کے لیے یا مفسدے اور برائیوں سے بچانے کے لیے. اللہ کو یہ معلوم ہے آپ کو اور بتایا بھی, بیان بھی کیا جاتا رہتا ہے, مومنین علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے ان اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے, چونکہ کسی چیز کی ضرورت اسے ہوتی ہے کہ جس کے اندر کچھ کمی پائی جاتی ہو, کچھ نقص ہو, کہ اس کے ذریعے سے اپنی کمی کو دور کرے. یہ ہر وہ موجود کہ جس کے اندر نقص اور کمی پائی جاتی ہے وہ ایسے کام اعمال انجام دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی کمی کو دور کریں. لیکن اللہ کے ہاں کوئی کمی یا کوئی نقص نہیں پایا جاتا, اگر نقص پایا جائے تو وہ اللہ ہی نہیں ہے. ہم کھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ان سب کے ذریعے سے اپنے اندر کی کسی کمی کو دور کر رہے ہوتے ہیں, کسی نقص کو دور کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اپنے اندر کمال پیدا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہم اپنے اعمال کو جتنا بھی ہم عمل کرتے ہیں اس میں یہی پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو بھی انجام دیتے ہیں کسی نقص کو دور کرنے کے لیے, تو یہ چیز کبھی کبھی ہمارا تصور اللہ کی طرف بھی یہی چلا جاتا ہے کہ اللہ نے بھی کسی مقصد سے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے اور مقصد اس کا اپنا کچھ ذاتی طور پر ہوگا, معاذ اللہ. اللہ بھی کہیں ان اعمال کے ذریعے سے, مثلا خلقت کے ذریعے سے, ربوبیت کے ذریعے سے, تو یہ وہ مشکل ہے کہ جو ہم جس چیز سے مانوس ہیں اس مانوس چیز کو نسبت دے دیتے ہیں اللہ کی طرف. اللہ کی ذات میں کسی طرح کا نقص کا تصور نہیں ہے. وہ پھر اس نے یہ سب کیوں انجام دیا, خلق کیا اور خلقت کے بعد سارا سلسلہ جو جاری رکھا, کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ اس کا فائدہ خود انسان کو پہنچے. لہذا جتنے بھی اس نے احکام دیے ہیں, جتنے بھی احکام بیان کیے ہیں انسانوں کے لیے, وہ سب کے سب یا انسان کے اندر کوئی مصلحت پیدا کر رہے ہوتے ہیں, کوئی خوبی لا رہے ہوتے ہیں, یا یہ کہ کسی برائی سے, کسی نقصان سے, کسی ضرر سے انسان کو روک رہے ہوتے ہیں. اگر اس راز کو انسان سمجھ لے تو اسے شریعت کا ہر پہلو بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت نظر آئے, بوجھ نظر نہیں آئے. بعض وقت انسان کو بعض اعمال انجام دیتے ہوئے بوجھ کا احساس ہوتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو دوسری نگاہ سے دیکھتا ہے, اس نگاہ سے دیکھتا ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو سزا ہو جائے گی, اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو. یہ سزا کا بھی فلسفہ اسی لیے ہے کہ جو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں اس کے لیے سزا رکھی گئی تاکہ تم اس سے محروم نہ رہ جاؤ. جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے کہ بچوں کو کبھی کبھی اساتید سختی کرتے ہیں, سختی اس لیے کرتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو بہت ضروری چیز ہے اسے حاصل کرنے سے کہیں محروم نہ رہ جائیں. تو وہ سختی در حقیقت اس لیے ہوتی ہے تاکہ حتماً حاصل ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ محروم رہ جائے. مثلا اگر بعض احکام کے لیے اتنی تاکید کی گئی ہے تو اس لیے ہے چونکہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. اگر یہ کہا گیا کہ نماز رکن دین ہے, نماز قبول ہے, تو سب کچھ قبول ہے, تو اس لیے ہے چونکہ اس کا فائدہ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ہے. ایک ایسا عمل ہے جو مسلسل عبد کو معبود سے رابطے میں رکھے, ایک انسان کو, ایک کمزور اور ناتواں انسان کو ایک عظیم قدرت سے رابطے میں رکھے, یہ بہت بڑی توانائی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. انسان جہاں پر اپنے آپ کو کمزور دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ وہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کتنا ہی صلاحیت والے ہوں, کتنا ہی قوت والے ہوں, لیکن بہرحال وہاں پر ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں معلوم نتیجہ کیا ہوگا. لیکن وہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں, چونکہ ایک قدرت سے متصل ہیں, ایک قوت سے متصل ہیں, ایک ایسی قدرت کی جو لا یزال ہے, جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, اس کی قدرت سے متصل ہونے کے بعد پھر انسان اپنے اندر توانائی محسوس کرتا ہے. لہذا آپ دیکھیں انبیاء کی زندگی میں, اولیاء الہی کی زندگی میں, بدترین حالات سے انہیں گزرنا پڑا لیکن انہوں نے, وہ کبھی مضطرب نہیں ہوئے, وہ کبھی پریشان نہیں ہوئے, کیوں؟ اس لیے کہ ایک عظیم ترین قدرت سے متصل اپنے آپ کو دیکھا. جناب نوح 950 سال تک اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں, یعنی یہ تصور نہیں ہو سکتا کوئی انسان آئے اور کسی بھی مشن میں اتنی لمبی مدت تک باقی رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت میں مایوس ہو جائے گا، ایک وقت میں حوصلے اس کے ٹوٹ جائیں گے، لیکن جناب نوح مضبوطی سے باقی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ الہی قدرت سے متصل ہیں، قوت سے متصل ہیں، خود نبی ہوتے ہوئے بھی لیکن اللہ کی قوت سے متصل. اور اس کے نمونے تاریخ میں بہت زیادہ ہیں، موجودہ حالات میں بھی جہاں پر ارتباط ہے پروردگار سے، جہاں پر رابطہ ہے پروردگار سے، وہاں پر وہ قوت کا احساس ہوتا ہے اور وہ مدد بھی ہوتی ہے. پروردگار کی جو وعدہ ہے وہ وعدہ بھی پورا ہوتا ہے. بس اگر کسی احکام کی تاکید کی جا رہی ہے، زیادہ تاکید کی جا رہی ہے، تو اس کی اہمیت زیادہ ہے انسان کی زندگی میں، انسانی زندگی میں، انسانی معاشرے میں اس کی زیادہ اہمیت ہے. اگر کسی احکام کی تاکید کم کی جا رہی ہے تو اس لیے کہ اس میں بھی مصلحت ہے لیکن ممکن اتنی زیادہ مصلحت نہ ہو. اسی اعتبار سے تقسیم کیا گیا، مثلا واجبات ہیں، مستحبات ہیں. واجبات میں بھی درجات ہیں، بعض واجبات ایسے ہیں کہ جن کی زیادہ اہمیت ہے، بعض واجبات ایسے ہیں کہ جو مصلحت کے لحاظ سے دوسرے واجب سے کم ہو جائیں گے. اسی کے مقابلے میں حرام ہے اور مکروہ ہے کہ بعض حرام زیادہ سخت ہیں کیونکہ اس کا مفسدہ زیادہ ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے. تو جس عمل کا نقصان زیادہ ہے اس کو اتنی سختی سے روکا گیا، اتنی سختی سے منع کیا گیا. جس عمل کا نقصان کم ہے اور بہت کم ہے اس کو صرف مکروہ کی حد تک آ کر بیان کیا گیا ہے. تو ایک بنیادی نقطہ اگر ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ جتنے بھی احکام دین ہیں وہ سب کے سب ہماری ہی مصلحت یا ہمارے معاشرے کی مصلحت اور مفسدے سے بچانے کی مصلحت کے لیے یا مصلحت سے بچانے کے لیے ہیں، تو پھر دین کو انسان شوق کے ساتھ، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ قبول کرتا ہے. اور دین کے ان تمام احکام کو آ کر ایک خلاصے کے طور پر جو پیش کیا گیا وہ تقویٰ کے شکل میں پیش کیا گیا. تقویٰ انسان کے اندر، یعنی جتنے بھی احکام ہیں وہ انسان میں تقویٰ پیدا کرتے ہیں. تقویٰ پیدا ہونے کے بعد یہ دو طرفہ معاملہ ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو انسان ان احکام کی طرف اور مضبوطی سے اور قوت سے آگے بڑھتا ہے. تقویٰ کے بارے میں جو عام طور سے تصور عام طور سے لوگوں کا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تصور جو ہے وہ اسلامی تقویٰ کی طرف نہیں آتا، جو اس میں بھی وہی لوگوں سے جو مانوس ہیں، جن لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں، وہی تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے. مثلا ہندوازم میں جو تصور ہے، کرسچینٹی میں جو تصور ہے، بدھزم میں جو تصور ہے، وہاں پر تقویٰ لفظ تو نہیں بولا جاتا لیکن تقویٰ کا تصور، پاکیزگی کا تصور کچھ اور ہے. لیکن اسلام میں وہ نہیں ہے. اسلام میں بہت ہی ایک جامع اور بہت ہی مفید، وہاں پر دوسرے مذاہب میں آ کر بہت ساری چیزوں سے محروم کر دینا اس کو تقویٰ سمجھا جاتا ہے. لیکن اسلام کہتا ہے تقویٰ یعنی کیا؟ یعنی ایک ایسی قوت اپنے اندر پیدا کر لے انسان کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے، ان چیزوں سے بچائے جو اس کے لیے نقصان دیں، اپنے آپ سے ان کو محفوظ رکھے، ضرر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اس لیے بزرگان جو بیان کرتے ہیں کہ تقویٰ در حقیقت ایک دفاعی نظام ہے اسلام کا، اسلام کا حفاظتی اور دفاعی نظام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے دشمن زیادہ ہیں. اس انسان ہر وقت ہر حالت میں اپنے دشمن کا شکار ہے. دشمن بھی ایسا ہے کہ جس کو بہت اچھی طریقے سے پہچانتا نہیں، دیکھ نہیں پاتا، محسوس نہیں کرتا. البتہ محسوس وہی اس وقت تک نہیں کرتا جب اس کے پاس تقویٰ نہیں ہو. ظاہری نگاہوں سے ہاں دیکھ نہیں سکتا. دشمن بھی ایسا کہ جس نے قسم کھائی ہوئی ہے اور قسم کھا کے اس نے کہا ہے کہ پروردگارا میں تیرے اس انسان کو میں چھوڑوں گا نہیں، اسے میں لا قدن صراطک المستقیم، ہم صراط مستقیم پر جا کر. چونکہ بہرحال شیطان کو ایک خفت کا سامنا کرنا پڑا جناب آدم کے وجود کے بعد، رجیم کہا گیا، درگاہ بارگاہ الہی سے نکالا گیا، لعنت اس کے اوپر بھیجی گئی، ملعون کہا گیا. تو وہ اس نے اس کو اپنا ذاتی مسئلہ بنا لیا، بجائے یہ کہ اپنی مشکل کو حل کرتا، بجائے یہ کہ جن صفات کی بنیاد پر وہ شیطان بنا تھا اگر اس مشکل کو حل کرتا، اس نے آ کر ساری دشمنی جو ہے سارا انتقام آدم اور اولاد آدم سے لینا شروع کر دیا. اور یہ شیطانی کام جو جاری رہتا ہے، کبھی کبھی انسان بجائے یہ کہ اپنی مشکل کو حل کرے، اپنے نفس کی مشکل کو حل کرے، جا کر اپنے مقابل سے انتقام لینا شروع کرتا ہے. شیطان کو اللہ نے کہا بھی، سوال بھی کیا، کیوں سجدہ نہیں کرتا، متوجہ ہو جاتا. فرشتوں نے بھی سوال کیا، فرشتوں کو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ قوتیں نہیں ہیں، وہ علم نہیں ہے جو ان کے آدم کے پاس ہے. فرشتوں نے فوراً مان لیا، منع انہوں نے بھی کیا تھا، یعنی سوال انہوں نے بھی کیا تھا کہ کس کو سجدہ کرے پروردگار، ہم فرشتے ہوتے ہو. جب اللہ نے کہا کہ نہیں تمہارے پاس وہ نہیں ہے جو ان کے پاس ہے، تو کہا انی عالم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے تسلیم بھی کر لیا. خوب یہ کام شیطان بھی کر سکتا تھا، اپنی مشکل کو حل کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا. اس نے آ کر آدم ہی کی دشمنی اپنے دل میں رکھی اور آدم سے انتقام لینے کی فکر میں ہو گیا. خوب جب آدم سے انتقام اور آدم کی پوری نسل سے انتقام لینے کے لیے، تو ایک ایسا دشمن ہمارے آس پاس ہمیشہ ہے کہ جس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ پوری نسل سے ہم انتقام لیں گے، چھوڑیں گے نہیں. الا عبادک المخلصین، مگر یہ کہ کچھ مخلص بندے، کہ بہرحال وہ طے ہے کہ وہ مخلص بندے. ابھی مخلص بننا مشکل ہے، تو مخلص بننا تو بڑی دور کی بات ہے. ابھی اخلاص کی ہم اس منزل میں نہیں کہ جہاں کہا جائے مخلص. یہ فرق کیا گیا، علماء نے فرق بیان، مخلص یعنی وہ کہ جو اپنی طرف سے کسی عمل کو خالص کرنا چاہ رہا ہے، اور مخلص وہ ہے کہ جس کو خالص کر دیا گیا ہے، جس کو خدا کی طرف سے خالص کر دیا گیا ہے. شیطان نے پہلے ہی کہا تھا ہاں مخلصین کے پاس تو ہم نہیں جا پائیں گے، وہاں ہمارا اختیار نہیں چلے گا، جو اللہ کی طرف سے خاص طور پر خالص قرار دیے گئے. لیکن ہم وہ مخلصین تو نہیں ہیں، ابھی تو ہمارے مخلص ہونے میں مسئلہ ہے. ہم ایک کام کرتے ہیں، اس کی فوراً فکر ہو جاتی ہے کہ کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنے لوگوں نے سنا، کتنے لوگوں کو معلوم ہوا. نہیں معلوم ہوا تو چلو ایک مثلاً ایک خرچ کیا ہے ایک عمل کرنے میں، پھر اس کے بعد ایک خرچ کرتے ہیں لوگوں کو بتانے میں. یہ فضول کا خرچ کر رہے ہیں، عمل کرنے کا خرچ تو ٹھیک ہے. کبھی کبھی انسان اچھا بھی عمل کر لیتا ہے، اچھی نیت سے کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد میں اور خرچ کر کے اس کو خراب کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص نہیں ہے. اور یہ ہمارے برصغیر میں تو بہت زیادہ اس مشکل سے دوچار ہے. یہ بیماری شاید اور دوسرے معاشروں میں اتنی زیادہ نہیں، حتیٰ وہ معاشرے جو بے دین بھی ہیں، لیکن یہ اتنی مشکل نہیں ہے ان کے اندر. اتنا دکھانے کا، اتنا لوگوں کو بتانے کا شوق نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے برصغیر میں عجیب مشکل ہے کہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نام کہاں پہ آیا، اخباروں میں نام آیا، پوسٹروں میں آیا، کیسے آیا، بڑا لکھا گیا کہ نہیں لکھا گیا، اوپر ہے کہ نیچے ہے کہ کہاں ہے نا. پھر اچھی خاصی محنت کرتا ہے اپنے عمل کو ضائع کرنے میں. یہ انسان کا ہنر ہے، یعنی کافی کوشش کرتا ہے تاکہ جو کچھ کیا ہے وہ بھی بیکار کر دے. مثلا کسی نے لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے لگا کے ایک مسجد بنا دی، ایک ادا خانہ بنا دیا، اب بنانے کے بعد اس کو خراب کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، یعنی اس کو توڑنے کی، یعنی اس کا جو اثر اس کی روح پہ پڑا ہے اس اثر کو زائل کرنے کی فکر میں. اس لیے ایک روایت ہے، یہ روایت پڑھی ایک آگ دو جگہ پہ، بہت ہی خوبصورت روایت ہے، یعنی واقعی انسان کو جھجھوڑ دینے والی روایت ہے. جب پہلی بار یہ روایت پڑھنے کی توفیق ہوئی تھی تو بہت عجیب واقعی، یعنی امام محمد باقر صاحب، آپ خود ہی روایت سنیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا، ہمیں اور زیادہ بہر کہنے کی ضرورت ہے. امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اصول کافی کی روایت ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے. ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے چہل حدیث، اس میں یہ روایت پڑھی تھی پہلی بار، لیکن متعدد کتابوں میں یہ روایت ہے، اچھی کتابوں میں. روایت میں یہ کہ جب انسان ایک عمل کو انجام دیتا ہے تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے اس عمل کو انجام دیا سرن، یعنی خاموشی سے ایک عمل کو انجام، چونکہ ایک عمل جب سرن انجام دیا جائے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے کہ ایک عمل ہم جانے اور ہمارا خدا جانے، باقی کوئی نہ جانے، تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. مثلا ایک انسان اٹھ کے نماز شب پڑھتا ہے، اصل نماز شب کی قیمت اسی لیے اتنی زیادہ ہے، جو لوگ جن کو توفیق ہوتی ہے اور زیادہ پڑھتے ہیں. بعض لوگوں کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر عام دنوں میں توفیق نہیں تو ماہ رمضان میں تو کم سے کم استفادہ کر لیا کریں، سحری کے وقت اٹھتے ہیں تھوڑا پہلے اٹھ کے نماز شب کی کچھ پوری نہیں تو کچھ رکعتیں پڑھیں، ایک اچھا عظیم عمل ہوتا ہے. لیکن بہرحال جن لوگوں کو توفیق رہتی ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کو اس لیے اہم بتا کیونکہ وہ تنہائی میں انسان پڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ پڑھ کے بھی اس کا مثلا اس طرح کرتے ہیں کہ بیوی کو تو کم سے کم پتہ چل جائے اور کسی کو نہیں پتہ چل رہا ہے. پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے نماز شب میں دعا کرتا ہوں. خوب دعا کرتے ہیں تو کریں، یہ بتا رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ملتا ہے کہ وہ جب اٹھتے تھے تو پانی جہاں سے گرتا تھا ممکن آواز آتی تو وہاں پر فارم رکھ دیا کرتے تھے نیچے، تاکہ وہ پانی گرنے کی آواز نہ آئے. اور البتہ وہ دکھانے اور نہ دکھانے والے بچوں کو، بس کچھ لوگ اتنا بلند ہو چکے ہوتے ان کے لیے یہ سب مسئلہ رہ ہی نہیں جاتا. وہ صرف اس لیے تھا کہ مثلا بیوی اگر سو رہی تو اس کو تکلیف نہ ہو، یعنی اس کی آنکھ نہ کھلے، میرے عمل کے ذریعے سے اس کو بیدار نہ ہونا پڑے. یہ نہیں ہم نماز شب پڑھ لیں ساری دنیا کو جگائیں، یہ تو کوئی ہنر نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں تو پورے محلے کو جو ہے وہ بیدار کر کے رکھے تبھی جو ہمارے گھر میں برکت آئے گی. یہ تو قانون نہیں ہے، یہ تو شرعی طور پر اگر جس عمل سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو وہ جائز نہیں ہوتا. کوئی بھی ہو، قرآن پڑھ رہے ہو آپ، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، جائز نہیں ہوگا. ہمارے لیے ایک اذان کو قرار دیا گیا وہ بھی اتنی مختصر طور پر، چند سیکنڈوں کی اذان، چند منٹ بھی نہیں ہوتے، ایک دو منٹ میں مختصر سی اذان کو کہا، وہ بھی کہا گیا کہ اچھی آواز میں دے کہ لوگوں کو اچھا لگے، ہر ایک نہیں آگے آواز اذان دے. ابھی عام طور سے ہماری شیعہ مسجدوں میں تو اذان سن کے آدمی جو ہے کہتا چھوڑو نہیں جانا. کچھ دن پہلے ہم ایک جگہ پہ تھے، ہمارا ایک برادر وہاں پہ اذان بہت خوبصورت اذان دیتے ہیں، تو بتایا کہ یہاں پڑوسی میں ہمارا ایک ہندو رہتا ہے، وہ کہتا ہے وہ مولانا ابھی تک آیا نہیں، بہت ہی میٹھی اذان دیتے ہیں. یہ میٹھی اذان اس کا جملہ تھا، لیکن ہمارے یہاں کہا گیا کہ اچھی آواز میں، اتنا یہ نہیں کہا گیا کہ آپ آگے گھنٹوں گھنٹوں قرآن کی تلاوت کریں نا، اگر دوسرے کو مشکل ہے تو نہیں کر سکتے. تو اتنا تاکید رکھتی تھی کہ بیوی کو بھی پتہ نہ چلنے پائے، پتہ نہ چلنے اس اعتبار سے کسی کی نیند نہ کھلے. لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عمل انجام دیا گیا تو انسان کے دل کو سکون ہی نہیں ملتا جب تک کہ چار لوگ جان نہ لیں، جتنے زیادہ لوگ جانیں اتنے ہی زیادہ اسے سکون ملتا چلا زیادہ لوگوں نے جان لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل میں اللہ والا پہلو بالکل تھا ہی نہیں، کیونکہ اگر اللہ والا پہلو ہوتا تو پھر دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جس کو دیکھنا تو اس نے دیکھ لیا، اور اس کو دیکھنے کے لیے کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جو کچھ بھی کریں گے، یعلم ما فی الصدور، جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی آگاہ ہے، تمہاری نیتوں سے بھی آگاہ ہے. لہذا امام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک انسان ایک عمل کو انجام دیتا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، تو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے اس عمل کو انجام دیا سرن، یعنی اس نے چھپ کے اس عمل کو انجام دیا بغیر بتائے ہوئے، بغیر اظہار کیے ہوئے. لیکن پھر اگر جا کر کسی ایک سے ایک مرتبہ بیان کرتا ہے تو اب لکھ دیا جاتا ہے عمل کو انجام دیا جہرن علانیتن، یعنی کیا؟ یعنی ظاہر کر کے. ایک انسان جو اگر انسان اندر سے اس نے اپنی تربیت کر لی ہے تو یہ ہے، قرآن میں بھی ہے کہ بعض اعمال کو سرن بھی انجام دینا چاہیے، اعلانیتن بھی انجام دینا چاہیے. لیکن اعلانیتن کا فلسفہ یہ ہے تاکہ اس عمل کو، تمہارے اس عمل کو دیکھ کے لوگوں میں شوق پیدا ہو، ایک اچھا عمل کر رہے ہیں لوگوں میں شوق پیدا. لیکن کون انجام دے؟ وہ انجام دے جو اپنی یہ تربیت کر چکا ہو، اتنی تربیت کر چکا ہو کہ میں دکھانے کے لیے نہیں انجام دے رہا ہوں. ورنہ جو دکھانے کے لیے انجام دے رہا ہے وہ رہن دے، وہ دکھانے وہ سرن ہی انجام دے، وہ اعلانیتن انجام نہیں دے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنی اتنی تربیت کر چکے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن چلو اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں تو میرا بیٹا بھی دیکھ لے تاکہ اس بیٹے کو بھی عادت ہو جائے دینے کی. اتفاق سے قرآن میں انفاق ہی کا ذکر ہوا کہ انفاق کرو تو سرن بھی اور اعلانیتن بھی، چپکے سے بھی کرو اور دکھا کے بھی کرو. لیکن دکھا کے اس وقت کرو جب چپکے سے اتنا زیادہ کر چکے ہو کہ روح میں ریاکاری کی عادت نہیں رہ گئی. یہ نہیں کہ شروع کرو اعلانیتن، لیکن دونوں میں فرق ہے. اعلانیتاً شروع نہیں کرنا ہے، چپکے چپکے اتنا کر چکا ہے کہ اب روح جو ہے اس کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کے لیے دینے کی، اب ہاں ٹھیک ہے کوئی دیکھ بھی لے تو اچھا ہے، تاکہ ممکن آپ کو دیکھ کے کسی اور کے اندر شوق پیدا ہو، آپ کے گھر والوں کے اندر شوق پیدا ہو. لہذا اگر ایک مرتبہ بیان کر دیا تو کہا جاتا ہے کہ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ لکھو اس عمل کو اس نے انجام دیا اعلانیتاً، یعنی اچھا ہے، پھر بھی اچھا عمل ہے لیکن اس کی ویلو کم ہو گئی ہے. لیکن اگر جا کر دوسری مرتبہ کسی کو بیان کر دیتا ہے تو کہا جاتا ہے فرشتے سے کہ لکھو اس کے عمل کو کس نے عمل انجام دیا ریان. اللہ اکبر، یعنی یہ ایسے عمل کی بات ہو رہی جس کو اچھی نیت سے شروع میں انجام دیا تھا. ایک عمل جو شروع ہی سے نیت اچھی نہیں ہو تو غائب، ختم پہلی سے. ناممکن ایک عمل کو اچھا بھی انسان نے انجام دیا لیکن انجام دینے کے بعد اب شیطان اس کے پیچھے آتا ہے کہ تم نے کیا کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی کو خبر نہیں ہوئی، تم کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہو، جا کے کسی کو بتاؤ، کہیں چھپے، کہیں اخبار میں آئے، کہیں کچھ ہو، اور نیت دی ہو کہ لوگ جانے. تو ایک بیچارہ جس نے پیسہ بھی، جملہ شروع میں کہا تھا کہ خرچ کیا تھا، پہلے تو ایک کام کرنے میں خرچ کیا تھا، پھر اس کام کو ضائع کرنے میں خرچ کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، اب اخباروں میں چھپوا رہا ہے، اب ادھر کر رہا ہے، ادھر کر رہا ہے. وہ یہاں پر انسان مخلص بھی نہیں رہ جاتا، اور شیطان نے کہا کہ میں سب کو آ کر صراط مستقیم پہ بیٹھ کر چھوڑوں گا ہی، سوائے ان کے جو مخلص ہیں، جو اللہ کی طرف سے خالص کر دیے گئے ہیں. لیکن جو لوگ مخلص بھی ہیں ان کو بھی شیطان نہیں چھوڑنے والا. پر دشمن ایسا بڑا دشمن ہے کہ جو جس کے حربوں سے ہم آگاہ نہیں. قرآن نے آ کر ایک بہت مفصل بحث کی جگہ جگہ پر شیطان کو پہچنوانے کی، اور شاید ہم لوگوں نے کبھی بھی یہ بحث نہیں کی. یہ عجیب ہے نا کہ دشمن ہے، سخت دشمن ہے، نامرئی دشمن ہے، دیکھ نہیں پاتے، اس کے حربوں کو نہیں پہچانتے، اس کی قوت کو نہیں جانتے، پھر بھی اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے، اس کی بحث کرنے پہچاننے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے. یہ عجیب ہے یا نہیں؟ مثلا ہم کہتے ہیں پہچانو کس کو، اللہ کو پہچانو، خود کو پہچانو، کائنات کو پہچانو، کا یہ سب تو پہچان لیا، لیکن اگر یہ سب پہچاننے کے بعد بھی اگر دشمن کو نہیں پہچانا تو وہ نہیں آگے بڑھنے دے گا. ایک پہچان اور بھی ضروری، دیکھے کہ دشمن کون ہے، کون ہے جو تمہاری راہ میں رکاوٹیں بن رہا ہے، کون تمہارے نفس کی راہ میں رکاوٹیں بن رہا ہے، کون تمہارے ایمان کی راہ میں رکاوٹیں بن رہا ہے. پھر اگر اور آگے بڑھ گئے تو کون تمہارے اسلامی معاشرے کی راہ میں، ہر طرح کے دشمن، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، ان سب کے دشمنوں کو پہچاننا. تقوی یعنی کیا؟ تقوی میں دو چیزیں لازم ہیں، ایک یہ کہ دشمن کی صحیح شناخت ہو، دوسری یہ کہ دشمن کے حربوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. حربوں سے محفوظ کب رکھے گا انسان؟ اسی وقت رکھ سکتا ہے جب دشمن کو پہچان چکا ہو. جب تک پہچانا ہی نہیں ہے اس کے خطرے سے کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ اور دشمن بھی ایسا ہو جس کے بارے میں جو سامنے نہیں ہے. ایک دشمن میدان جنگ میں آ کے لڑتا ہے، معلوم ہے، دکھ رہا ہے وہ لڑے گا، ہم بھی لڑ لیں. لیکن ایک ایسا دشمن جس کے حربے قید شیطان جو ہے وہ عظیم ہے، شیطانی مکر جو ہے وہ بڑا مکر ہے، اور اس کو ہم پہچاننے کی ضرورت بھی محسوس نہ کریں، ادھر سے تقویٰ بھی نہ ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی کے مرحلے مرحلے پر حملہ ہوگا. ہم اچھے کام بھی ممکن ہے کر لے جائیں لیکن شیطان اگر اسے بھی اچھا نہیں رہنے دے گا. ایسا ہے وہ، ایسا ہنرمند ہے، چھین لے گا. اور ماہ رمضان، پورے ماہ رمضان انسان روزے رکھتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، چھوڑیں گے نہیں. اگر دشمن کو نہیں پہچانا تو عید کے دن ممکن ہے سب کچھ چھین لے جائے، اگر نہیں پہچانا. دو مہینہ آٹھ دن زحمتیں کی، عزائے حسین ابن علی برپا کی، بڑا کام ہے، عظیم کام کیا، عظیم کام میں مشغول رہے. لیکن اگر دشمن کو نہیں پہچانا تو دشمن تو خاموش نہیں بیٹھنے والا ہے، وہ ممکن آئے نو ربیع الاول کے سب کچھ واپس کرو اور سب لے کے چلا جائے، اگر کچھ بچا ہوا ہو تو لے کے چلا جائے. تو یہ خطرات ہیں، لہذا ایک اہم مسئلہ ہے تقویٰ، جو لاب بار بار اتنی تاکید کی، ہر جمعے میں اور ہر خطبے میں تقویٰ کی وصیت کی جائے. یعنی یہ تقویٰ کہ جہاں پر انسان کو دشمن کی ایسی شناخت ہو جائے کہ دشمن جو بھی نقصان پہنچانا چاہے اس نقصان کو پہچان بھی لے اور اسے اپنے آپ کو بچائیں، اتنا قوی ہو جائیں، اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ دشمن کے ہر حربے کو ناکام کر سکیں، ہر حربے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں، ہم جیسے لوگوں کو تقویٰ کی قوت اور تقویٰ کی عظمت سے آگاہ اور وہ ہمارے اندر پیدا کرے، اور وہ گناہ جو انسان کو تقویٰ تک نہیں پہنچنے دیتے ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات اور مشکلات کو حل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی ضلال، الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستغفره ونتوب الیہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد، اس دوسرے خطبے میں بھی اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ جو ایام ہیں، آئندہ جو اہم دن آنے والا ہے، وہ ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور اسی کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت، یہ سخت دن ہے۔ یعنی نہیں معلوم اس کی سختی کو، اس کے غم کو ہم کتنا در کر پاتے ہیں، لیکن اگر کوئی جا کر امیر المومنین سے پوچھے یا جناب زہرا سے پوچھے کہ رسول اللہ کی جدائی کا غم کتنا بڑا ہے، چونکہ ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات کی، رسول اللہ کے پیغام کی، رسول اللہ کے انقلابات کی وہ شناخت اور وہ پہچان نہیں ہے کہ اس نقصان کو سمجھ سکیں کہ رسول اللہ سے محروم ہونا، اول یہ کہ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یعنی ایک ارتباط جو وحی کے ذریعے سے تھا انسان عبد اور معبود کے درمیان میں، وہ رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ سلسلہ وحی منقطع ہو گیا۔ امیر المومنین کو اس قدر غم ہے، ہم جان کر امیر المومنین کا نام پہلے لے رہے ہیں، ورنہ اس لیے کہ یہ نہ خیال کرے کہ مثلا جناب زہرا سلام اللہ علیہا بیٹی ہیں تو زیادہ غم ہو، نہیں، یہ مسئلہ بیٹی اور باپ اور داماد اور اس کا نہیں، یہ مسئلہ ان حقیقتوں کا ہے کہ جو وراثت کے طور پر امیر المومنین کو ملی ہوئی ہے۔ امیر المومنین جانتے ہیں، امیر المومنین نے رسول اللہ کے ساتھ پورے اپنی زندگی 23 سال جو گزارے ہیں، 34 سال جو امیر المومنین نے گزارے ہیں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اپنی زندگی کے 17-18 سال جو امیر رسول اللہ کے ساتھ گزارے ہیں، وہ نزدیک سے قریب سے جانتے ہیں کہ ہم ہی نہیں بلکہ پوری بشریت کس ذات سے محروم ہوئی ہے 28 صفر کو۔ اور اسی طریقے سے فرزند رسول اللہ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کے، جن کے لیے جو سبط اکبر ہیں، یعنی نسل امامت اور نسل رسالت کی جو سلسلہ آگے بڑھا ہے کہ لوگ رسول اللہ کو ابتر کا تانہ دیا کرتے تھے، اللہ نے بیٹی عطا کی جناب زہرا کی شکل میں جسے کوثر کہا، لیکن اس نسل کوثر کی پہلی فرد امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگرچہ امامت کے لحاظ سے دوسری فرد ہے، لیکن نسل کوثر کے لحاظ سے پہلی فرد امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور اس غم کے ساتھ ان حالات میں کہ رسول اللہ کے نواسے کے اوپر تیروں کی بارش کی جائے، تیر پھینکے جائیں، تیر اندازی کی جائے، اس لیے یہ جو آئندہ آنے والا دن ہے وہ سخت ہے، واقعا نہیں معلوم کتنا احساس کر پائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو رکھیں، اس مقام تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ جا کر امیر المومنین کے نگاہ سے دیکھ سکیں یا جناب زہرا کی نگاہ سے دیکھ سکیں، لیکن اپنی نگاہوں کو تھوڑا سا امیر المومنین کی نگاہ سے قریب کریں اگر ہم اپنی سوچ کو تھوڑا امیر المومنین اور جناب زہرا کی سوچ سے نزدیک کریں تو پھر ہمیں احساس ہو جائے گا کہ یہ رسول اللہ کا اس دنیا میں نہ رہنا کتنا بڑا غم ہے سب کے لیے اور پوری بشریت کے لیے۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا، اس وقت جب رسول اللہ کی وفات ہوئی امیر المومنین سے 33-34 سال تھی، اس وقت تو جوان تھے، بڑھاپے میں جب بال سفید تھے، داڑھی سفید تھی، کسی نے پوچھا کہ آپ خضاب کیوں نہیں لگاتے، کہا کہ رسول اللہ کے بعد اب کس بات کے لیے خضاب لگا، یعنی غم کی یہ کیفیت تھی ہمیشہ، نہ یہ کہ ایک سال اور دو سال، نہ یہ کہ رسول اللہ کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، جو حالات پیدا ہوئے وہ ایک الگ غم تھا، لیکن خود رسول اللہ کی جدائی کا جو غم تھا وہ اثر امیر المومنین پر زندگی بھر باقی رہا، زندگی بھر، حتی ظاہر میں بھی کہنے والے سے کہا کہ کس بات کے خضاب رسول اللہ کے بعد، اور حتیٰ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے قبر پہ گئے اور آپ اپنے ہاتھوں سے بی بی کو دفن کر رہے تھے، اور دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے چند کلمات جو کہیں امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے، چونکہ اور جو 12 لوگ تھے ان کو رخصت کر دیا تھا، لیکن ظاہراً روایت سے یہ لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، یہ روایت بھی امام حسین علیہ السلام سے ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، کہ وہاں پر امیر المومنین نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پر کھڑے ہو کر چند کلمات رسول اللہ کو مخاطب ہو، قریب ہے رسول اللہ کا مزار قریب تھا، مخاطب ہو کے پہلے تو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو، انی میری طرف سے، یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ بعد میں ایک لفظ اور کہنا ہے، وان ابنت کے نادلت علیک، اور آپ کی اس بیٹی کی طرف سے بھی کہ جو آپ سے ملنے والی ہے، کیوں یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک جناب زہرا خود ہی آ کر سلام کیا کرتی تھی، آج آپ کی یہ بیٹی نہیں ہے سلام کرنے کے لیے آئے، لہذا آپ کی بیٹی کی طرف سے ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں، اور چند کلمات ہیں، ان چند کلمات میں ایک جملہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ قلّا عن صفیتک صبری ورقا عنہا تجلدی، یا رسول اللہ آپ کی اس بیٹی کا غم میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے صبر کا دامن تنگ ہو رہا ہے، زوجہ کے اعتبار سے نہیں، تنہا حامی ولایت جب سب خاموش تھے تو جناب زہرا نے اپنا کردار ادا کیا، اور وہ عظیم کردار ادا کیا، کہا بیٹے یا رسول اللہ آپ کی اس بیٹی کا صبر، وہ علی جو میدان جنگ میں بہت سارے زخم کھانے کے بعد بھی اور بہت ساری سختیوں سے گزرنے کے بعد بھی، وہ علی کی جن کو امام سید سجاد شام کے خطبے میں کہتے ہیں کہ اصبر الصابرین، جو خود صابر امام ہے وہ کہتا ہے امیر المومنین وہ ہے جو اصبر الصابرین، صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں، وہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قل عن صفیت کا صبری، آج یہ غم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ غم برداشت کر لے رہا ہوں تو صرف یہ سوچ کر کہ آپ کی جدائی کا غم بھی ہم نے برداشت کر لیا، وہاں بھی یہ جملہ کہتے ہیں، اگر زہرا کا غم، اگر آپ کی بیٹی کا غم برداشت کر رہے ہیں تو اس لیے کہ اس سے پہلے اس سے بڑا غم ہم برداشت کر چکے ہیں، وہ آپ کی جدائی کا سبب تھا، کہ جب آپ کا سر میرے سینے اور میرے زانوں کے درمیان میں تھا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو ایک بڑی مناسبت ہے انشاءاللہ کہ اس عظیم مناسبت میں ہم ذات رسول اللہ اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے عظیم رسالات کو پہچانے، اور امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان شہادتوں کو اور قربانیوں کو، اور ایک بہت ہی بڑا واقعہ جو بہرحال گزرا ہے وہ اربعین کا واقعہ ہے، اربعین ایک بہت بڑی تحریک کے شکل میں ابھی ظاہر ہو رہی ہے، اربعین ایک بہت ہی عظیم واقعہ کے شکل میں، اب گنجائش بھی نہیں ہے خطبے میں، لیکن بہرحال آپ متوجہ ہیں، پہلے بھی عرض کیا گیا کہ اربعین ایک عظیم، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کلپ سن رہے تھے، کسی یورپ کے ملک کی پارلیمنٹ میں کلپ تھی، اربعین کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی جا رہی، اربعین میں یہ واقعہ پیش ہوا، رسول اللہ کے نواسے کو شہید کیا گیا، یعنی دھیرے دھیرے اربعین کا واقعہ سبب بن رہا ہے کہ لوگ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے نام سے آشنا ہو رہے ہیں، اور اس آشنائی کے نتیجے میں اور بھی زیادہ انشاءاللہ تعالی وہ دروازے کھلیں گے، وہ راستے کھلیں گے کہ ابھی تک بہت ساری رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی اہل بیت کے راہ میں، اہل بیت سے لوگوں کو قریب لانے میں۔ امیر المومنین کی زندگی ہی سے شروع ہو گیا تھا، بنی امیہ نے طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں، پھر ہر دور میں ظالموں نے رکاوٹیں ڈالیں، لیکن انشاءاللہ اربعین ذریعہ بن رہا ہے کہ لوگ اہل بیت کے نام سے پہلے آشنا ہوئے ہیں، پھر انشاءاللہ اہل بیت کے کردار سے، کربلا والوں کے کردار سے آشنا ہوں گے۔ اور یہ کردار وہ ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے، فقط آشنا کرنے کی بات ہے، انسان آشنا ہو جائے گا تو حتمن ان کمالات سے حتمن نزدیک ہوتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ جلد وہ وقت آئے گا کہ زیادہ بڑی تعداد میں۔ ابھی چند دنوں پہلے، پچھلے ہفتوں میں ہم افریقہ میں تھے، وہاں پہ بتایا کہ ایک عالم وہاں سے نکل کے ایک دوسرے ملک گیا یوگانڈا، وہاں پہ جا کے اس نے چند سال کوشش کی، تقریباً 300,000 کی تعداد میں جو ہے اہل بیت سے لوگ آشنا ہوئے۔ اور نائجیریا کی حالت تو آپ جانتے ہیں کہ 35-36 سالوں میں 225,000 لوگ جو نہیں جانتے تھے، جو شیعت کا نام جنہوں نے نہیں سنا ہوا ہوگا یا آشنا نہیں تھے، وہ آ کر ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ بہتر شیعہ کی شکل میں تبدیل ہوئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ صحیح طریقے سے اگر ہم پیش کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا کردار، اتنا عظیم ہے، اتنا نورانی ہے، اتنا مبارک ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ ہر وہ انسان کی جس کی روح میں ذرا بھی اگر خوبی باقی ہے، فطرت کا کچھ حصہ باقی ہے، تو حتماً اہل بیت سے آ کر جڑے گا۔ اور ہم پہلے جملہ کہہ چکے ہیں دوسری جگہوں پر کہ یہ صدی انشاءاللہ اہل بیت کی صدی ہوگی، یہی صدی ہم دیکھیں گے کہ یہی صدی انشاءاللہ اہل بیت کی صدی ہوگی، یہ صدی حسین ابن علی کی صدی ہوگی، یہ صدی رسول اللہ کی صدی ہوگی، اور اسی صدی میں بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ساری حقیقتیں ظاہر ہوں گی اور اہل بیت علیہ السلام سے نزدیک ہوں گے۔ کچھ اور بھی مناسبتیں تھیں لیکن ابھی فرصت نہیں رہ گئی ہے۔ بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے ان تمام اعمال کو جو ہم محرم میں عزاداری کے نام کے طور پر کر رہے ہیں، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی یاد بنا رہے ہیں، فرش پہ آ رہے ہیں، فرش بچھا رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، زبان سے، بیان سے، عمل سے، مال سے، درہم سے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار یہ توفیق دے کہ ان عظیم اعمال کو ہم اپنی زندگی میں محفوظ بھی رکھ سکیں۔ پروردگار شیطانوں کے شر اور دشمنوں کے شر سے ہم کو، ہمارے اعمال کو محفوظ رکھے، ہمارے دین کو محفوظ رکھے۔ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں، فلسطین کی سرزمین 70 سال سے مظلوم ہے، سیریا اور عراق سخت حالات سے گزر رہے ہیں، یمن میں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، یعنی اس قدر ظلم ہوا کہ اب ظالموں کی آوازیں بھی بلند ہونا شروع ہو گئیں کہ بس کریں، کتنا کریں گے، کتنا ماریں گے۔ وہ لوگ جو اسلحے دے رہے تھے اب وہ بھی بولنے لگے کہ کتنے انسانوں کو مارا جائے گا، 3.5 سالوں میں کتنی تباہیاں ہوئی ہیں ایک ملک میں۔ پروردگارہ آل سعود کے شر سے یمن کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو اور عالم اسلام کو نجات دے۔ پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں پلٹنے اور توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ وہ لوگ جو راہ حق میں زحمتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ان کی کوششوں کو اور جہاد کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ جو اس راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے سچے ناصروں میں قرار دے۔